الذين استطاع رب يسر ولا تيسر وتنظم بخير. عاد فيهم على الاستجيب يبقى انتوا تعرفين بالخدوم مقصدي ايه يدر یہ کراچی میں منعقد ہونے والے دوسرے درسوں سے ذرا مختلف ہے. اس کا طریقہ اور اس کا اصل مقصد آپ کو بتا دیا جائے تاکہ آپ میں سے وہ جو کسی غلط فہمی کی وجہ سے اس میں شریک ہو گئے ہیں ابتدائی میں اس غلط فہمی کو دور کر لیں اور بعد میں ایسا نہ ہو کہ درس کے مقصد سے اتفاق نہ رکھنے کی وجہ سے آپ کے لیے بھی اس میں شرکت زحمت بن جائے اور ہمارے لیے بھی ایسے افراد کی شرکت جو مجبوری سے آ رہے ہیں ایک زحمت بن سکے. سب سے پہلی چیز جو بیان کی جائے وہ یہ کہ آج کیونکہ پہلا دن تھا اور بالکل تعارفی گفتگو ہے اس لیے درس اس وقت شروع ہوا جو آنے والوں کی شرکت کا آخری وقت ہے، لیکن آئندہ جو ہمارے درس ہوں گے ٹھیک 7 بجے گفتگو شروع ہو جائے گی. اور جیسا کہ آپ کو قواعد و ضوابط سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ آنے والوں کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ 7:10 تک آنے کی گنجائش ہے، اس کے بعد دروازہ بند ہو جائے گا، اور جو کسی مجبوری سے ہی صحیح دیر سے آ رہے ہیں وہ اس میں شریک نہیں ہو سکیں گے. کہ اب اس قسم کی چیزوں کی ضرورت کیا ہے یہی آپ کے سامنے بیان کرنا ہے اور واضح کرنا ہے. پہلی چیز تو یہ بیان کر دی جائے کہ الحمدللہ کراچی میں دینی اعتبار سے ماحول میں ایک ایسی تبدیلی آئی ہے کہ اب شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں پہ کسی عالم کا کوئی درس نہ ہوتا ہو. مختلف علماء مختلف مقامات پر دروس دینے میں مشغول ہیں اور اس حد تک ہمارا معاشرہ تبدیل ہوا ہے کہ مرد حضرات تو خیر خواتین بھی اپنی اپنی حیثیت و استطاعت و طاقت کے مطابق اپنے علاقوں میں دروس قائم کرنے اور اس میں شریک ہونے میں دلچسپی لے رہی ہیں. تو جب ہر ایک کے گھر کے دروازے پر ایک درس ہو رہا ہے تو مختلف علاقوں کے لوگوں کو یہ زحمت دینا کہ وہ ان درسوں کو چھوڑ کر یا اس میں بھی شریک ہو کر ایک ایسے علاقے میں پہنچیں جو ان کے لیے دور بھی ہے اور جہاں ان کو ہفتے میں کم سے کم 2 دن آنا پڑے گا، تو مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ کیونکہ ہر مومن کی بنیادی طور پر اسلام نے 2 ذمہ داریاں قرار دی ہیں، ایک خود دین پہ عمل کرنا اور دوسرا دوسروں تک دین کے احکام کو پہنچانا. کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی اور اپنے ذاتی کردار کی اصلاح بھی ایسے موضوع ہیں کہ جو آپ اب آج کل مسلسل علماء سے سن رہے ہیں، اس لیے اس کی اہمیت بتانا تو اس وقت تحصیل حاصل ہوگی. لیکن یہ 2 بنیادی ذمہ داریاں ہیں، خود دین پہ عمل کرنا ہے، دوسروں تک احکام دین پہنچانا ہے، اور ان دونوں چیزوں میں بغیر علم فقہ کے عمل ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ بعض اوقات حرام ہو جاتا کہ ایک انسان کو اگر فقہ نہیں معلوم تو ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے دین پہ عمل کرنا. غلط طلب اپنی مرضی سے دین پہ عمل کرے وہ دوسری بات ہے، اور اسی کو شرک خفی کہا گیا کہ اپنی مرضی سے نماز بنا کے خدا سے کہیں کہ اسے قبول کرنا پڑے گی کیونکہ میں نے تیرے لیے پڑھی ہے یہ نماز، اپنی مرضی سے روزہ جیسا دل چاہا رکھ کے خدا سے کہا کہ یہ وہ روزہ ہے کہ جو تو نے حکم دیا ہے اب تو تجھے اسے لینا ہی پڑے گا مجھ سے، اس کو بھی روایات میں شرک کی قسم قرار دیا گیا. اس طرح سے زبردستی کی عبادت میں دوسرا مسئلہ ہے، لیکن جو اسلام چاہتا ہے کردار کی اصلاح وہ بغیر علم فقہ اور شریعت کے ممکن ہی نہیں، اور اسی طرح دوسروں تک احکام شریعت کو پہنچانا ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک کہ انسان کے پاس شریعت کا اور فقہ کا بنیادی علم نہ ہو۔ تو اس درس کا مقصد یہی ہے کہ یہ دونوں ذمہ داریاں جو صاحبان ادا کرنا چاہیں فقط انہی کو اس سے فائدہ مل سکتا ہے، اور جس کے نزدیک فقط ایک نماز ایک روزہ رکھ لینا یہی کل دن ہے، یہی پورا دین ہے، اس سے زیادہ وہ نہ کرنے کو تیار ہے نہ سوچنے کو، اس کے لیے یہ درس بالکل بیکار ہے۔ اب میں ایک ایسی چیز کو کہ جسے میں نے اپنے خارادر کے درسوں میں اکثر بیان کیا ہے دوبارہ دہرا دوں، ایران اور عراق میں بلکہ تقریباً ساری شیعہ دنیا میں ماں سوائے ہندوستان اور پاکستان کی علماء اور عوام کے علاوہ ایک تیسرا گروہ ہوتا ہے جسے مسئلہ زو کہتے ہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مسئلہ بتانے والا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عالم نہیں ہیں، صحیح معنوں میں انہوں نے کسی مدرسے سے علم دین حاصل نہیں کیا ہے، مگر فقہ کے مسائل کو اس حد تک سمجھا اور یاد کیا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے اجتماعات میں، چھوٹی چھوٹی میٹنگز میں، اپنے گھر والوں کے درمیان، اپنے محلے والوں اور دوستوں کے درمیان مسائل کو بتانے کی صلاحیت اور قابلیت رکھتے ہیں، اور کیونکہ ایران میں ان لوگوں کی اہمیت بہت زیادہ مانی گئی ہے ہمیشہ سے، انسان ہر وقت کسی عالم کے پاس تو نہیں جا سکتا اور ہر مقام پر عالم پہنچ بھی نہیں سکتا، اس لیے مسئلہ زو وہ چیز ہے کہ جو ایران کے اندر مومنوں کی ضروریات کو زیادہ پورا کرتا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ خود ایک مجتہد کو اپنے فتوے یاد نہیں اور مسئلہ زو کو یاد ہے کہ اس کا فتویٰ کیا ہے، یعنی ایسے ایسے بھی لوگ ہیں کہ بعض اوقات مجتہد ان سے پوچھ لیتا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے فلاں مسئلے میں کیا فتویٰ دیا تھا، یہ ان کی مسئلے مسائل کی حد تک یہ منزلت، لیکن باقی علم کے اعتبار سے، دین کے علم کے اعتبار سے ان کے پاس کچھ نہیں۔ ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں ایسا کوئی طبقہ نہیں، یا تو ایک انسان بالکل ایک عام مومن ہے جس کے پاس صحیح علم ہوتا ہے، اور یا پھر اس کو عالم ہونا چاہیے۔ تو در حقیقت اس درس کی کوشش یہ ہے، اس درس کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کا ایک طبقہ بھی ہمارے یہاں پیدا ہو جائے تاکہ ہمارے بالمعروف اور نہی عن المنکر میں آسانی ہو، اور جتنے علماء ہمارے معاشرے میں ہیں کہ جنہیں در حقیقت بڑا کام کرنا ہے یہ بوجھ ان کے کانوں سے اترے۔ اب اگر آنے والوں میں کوئی ایسا کہ جسے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ ہمارے معاشرے کی کیا ضرورت ہے اور میری کیا ذمہ داری ہے، وہ فقط آ رہا ہے درس کا نام سن کر، تو اس کو یہاں آ کے مایوسی ہوگی، اور اس کے لیے عقل مندی اسی میں کہ اگر وہ ایک دفعہ آ گیا تو دوبارہ یہ غلطی نہ کرے تاکہ بعد میں اس کو زحمت نہ ہو۔ دوسری چیز جو اس درس کے سلسلے میں بتا دینا ضروری وہ یہ کہ اس کا معیار عام درسوں سے زیادہ ہوگا، لیکن خارادر میں سینی تابوت کمیٹی میں جو درس ہوتا اس سے بلند معیار اس کا نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ ہمارے اندازے کے مطابق وہ درس جس معیار پر ہے اس سے زیادہ معیار غیر طالب علم کے لیے، جو دینی طالب علم نہیں، اس سے بلند معیار کرنا ناممکن ہے اور سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ تو اس درس کا معیار وہی رہے گا جو اس درس کا معیار ہے۔ جب دونوں درسوں کا ایک ہی معیار ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اس کو شروع کرنے کی اور الگ سے اس کا انعقاد کرنے کی؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ وہ جو درس ہے وہ کچھ اتنی سست رفتاری سے آگے بڑھ رہا، اس کا طریقہ ایسا کہ ایک سال میں 32 یا 33 درس ہو پاتے ہیں، جس کے اندر آدھے گھنٹے سے زیادہ فقہ کی گفتگو ہو نہیں سکتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس درس میں ایک سال میں 16 گھنٹے ہماری فقہ پر گفتگو ہوتی، اور آج کی اس تعارفی تقریر کو چھوڑنے کے بعد اتوار سے جو آنے والا اتوار ہے ہماری پہلی گفتگو ہوگی، تو تقریباً 3 مہینے کا یہ سمسٹر کہہ لیجئے رکھا گیا ہے، جس میں اندازہ یہ ہے کہ 24 نشستیں ہوں گی، اور ہر نشست 1 گھنٹے کی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ 24 گھنٹے کے مسائل فقہ یا فقہ پر گفتگو کی جائے گی 3 مہینے کے اندر، جبکہ حسینی تابوت کمیٹی میں ایک سال کے اندر 16 گھنٹے سے زیادہ فقہ پہ گفتگو نہیں ہو پاتی۔ مطلب یہ ہوا کہ 1.5 سال میں جتنے مسائل وہاں بیان ہوتے ہیں کوشش کی جائے گی کہ وہ یہاں پہ 3 مہینے کے اندر بتائے جائیں. تو اصل مقصد معیار کو اس سے بلند کرنا نہیں بلکہ وہ چیز جو وہاں انتہائی سست رفتاری سے ہو رہی, جس کا نتیجہ یہ کہ جب 1.5 سال میں جو مسائل بیان ہو رہے ہوتے ہیں مشکل سے ایک ٹاپک مکمل ہوتا, اور اتنا لمبا وقفہ ہوتا ہے کہ جب اس کے اختتام تک پہنچتے ہیں تو ابتدائی مسائل لوگ بھول چکے ہوتے ہیں. آنے والے بھی بہرحال اکثریت ایسی ہے کہ یہ عام مجمع. تو ان درسوں کا مقصد یہ ہوگا کہ ہر سال 3-3 مہینے کے 1 یا 2 سیمسٹر رکھ, 1.5 سال 3 سال کی بات فقط 3 مہینے یا 6 مہینے میں آپ تک پہنچا دی جائے. جب گفتگو تیزی کے ساتھ ہو, روانی کے ساتھ ہو, مسلسل ہو, گیپ کم ہو, تو پھر گفتگو زیادہ کی جا سکتی ہے اس سست رفتار گفتگو کے مقابلے میں. اب جو میں بار بار اس مسئلے پہ زور دے رہا ہوں کہ یہاں کا اور تابوت کمیٹی کے درس کا معیار تقریباً ایک جیسا رہے گا سوائے چند باتوں, وہ اس لیے کہ اگر آپ میں سے کچھ لوگ یہاں کے قواعد و ضوابط کی پابندی نہ کر پائیں, ہفتے میں 2 دن آنا مشکل ہو رہا ہو, اس وقت پہ آنا مشکل ہو رہا ہو, یا یہ اٹینڈنس وغیرہ کا مسئلہ پریشان کر رہا ہو, اتنی دور سے آئے 15 منٹ دیر ہو گئی تو آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے, تو ان کے لیے یہ درس چھوڑ کر اتنا نقصان بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے متبادل اسی معیار کا ایک درس ان کے پاس موجود ہے. اور یہی پیغام آپ اپنے ان ساتھیوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں جنہیں کسی وجہ سے اس درس کے اندر شریک نہیں کیا گیا ہے. اب ایک تیسری بات ہو کہ قواعد و ضوابط ایسے کیوں بنائے گئے کہ دین کی چیز جو عام ہونا چاہیے, ہر ایک کو اجازت ہونا چاہیے کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے اس کو حاصل کرے, اسے محدود کیوں کیا جا رہا. یہ بات بھی آپ کے لیے واضح ہو جائے تاکہ آئندہ اگر کبھی کسی مقام پر آپ کو قانون کی سختی محسوس ہو تو آپ اس کی مصلحت سمجھ سکیں. بہرحال گزشتہ 10-12 سال سے درس و تدریس سے ہمارا تعلق رہا, اور دونوں انداز کی درس و تدریس, ان لوگوں کی درس و تدریس بھی جو فقط علم دین حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا کو چھوڑ کر اپنے وطن کو چھوڑ کر مدرسوں میں داخلہ لیتے ہیں اور ان کی ساری توجہ اسی علم دین پر ہوتی ہے, پورے جو فل فلیش دینی مدرسے, اس سے بھی ہمارا تعلق رہا ہے اور اب بھی, اور عمومی درس و تدریس بھی عام آدمی, ملازمت پیشہ آدمی, دنیاوی طالب علم جو ہفتے میں مشکل سے 1 گھنٹہ وقت نکالتا ہے دین کے مسائل کے لیے, اور 1 حد سے زیادہ نہ اس کا ذہن قبول کرتا ہے مسائل کو اور نہ ہی اس کے پاس ذہن کے اندر اتنی تازگی ہوتی, تھکا ہوا ہے اپنے دنیاوی کاموں میں لگا, تو دونوں قسم کے درس گزشتہ 10 سال سے دینے کا موقع مل رہا ہے. جو سب سے بڑا مسئلہ ہر ٹیچر کے لیے یا ہر استاد کے لیے ہوتا وہ یہ کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ سامنے بیٹھنے والے لوگ, یہ سامنے بیٹھنے والا مجمع شوق سے گفتگو نہیں سن رہا, فقط زبردستی آیا ہوا, مجبوری کے عالم میں بیٹھا ہوا, تو اب بیان کرنے والا صحیح طریقے سے بیان کر ہی نہیں سکتا, چاہے ظاہری طور پر آپ اس کی تقریر میں کوئی کمی نہ دیکھیں, مگر ہر ٹیچر جانتا ہے کہ اگر طالب علم دلچسپی نہیں لے رہے تو بیان کرنے والے کا دل بھی بجھ جاتا ہے اور اس کی ہمت بھی ٹوٹ جاتی. دوسری بات ہے کہ کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ بیچارے کہ جو اپنے شوق سے آئے ہیں ان کو یہ اندازہ نہ ہونے پائے کہ یہ ہمارا استاد جو ہے وہ بس زبردستی اس وقت اس مسئلے کو بیان کر رہا ہے یا اس کلاس کو کھینچ کے لے جا رہا ہے, مگر یہ بہرحال انسانی فطرت کے مطابق بات ہے. اسی لیے زیادہ تجربہ کار اساتذہ سے یہ سنیں گے, خاص طور پر دینی تعلیم کی بات ہو رہی, کہ اگر 2 یا 3 طالب علم ان کو ایسے مل جائیں جو شوق سے سننا چاہتے ہیں, ان کو پڑھانے میں وہ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں, زیادہ محنت کرتے ہیں, زیادہ وقت لگاتے ہیں, اس کے مقابلے میں کہ 50-60 کا مجمع اور اس کے اندر اکثریت ایسی کہ جو بہت بجھے دل کے ساتھ اور بہت مردہ دلی کے ساتھ شریک ہوئی. دینی مدرسوں میں جو پڑھانے والے اساتذہ, ان کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے پاکستان کے ماحول میں, دینی مدرسوں کی کلاسز میں 1 کلاس میں 2-3-4 سے زیادہ طالب علم نہیں ہوتے, تو اگر تعداد کم ہو تو اس سے ان کا دل نہیں ٹوٹتا, تعداد زیادہ ہو اور لوگ زبردستی آ کر بیٹھیں اس سے اس کی ہمت ٹوٹ جاتی. تو اب ان قواعد اور ضوابط کا مقصد یہ کہ جو آدمی فقط وقت گزارنے کے لیے یہاں آ جاتا یا اس کو وہ سب سے کم اہمیت دیتا کہ اگر اس دن مجھے کوئی اور کام نہیں ہوا تو یہاں بھی چلا جاؤں, ایسا طالب علم جب اس قسم کے درسوں میں بیٹھتا ہے تو استاد کے لیے بھی ایک بوجھ ہوتا ہے, اپنے ساتھیوں کے لیے. تو اس قسم کے طالب علم عام درسوں میں آئے, دین ان کو وہاں بھی ملے گا. جو ذمہ داری ہے ہر عالم اور واعظ کی وہ وہاں پوری ہوگی, مگر کم سے کم یہاں درس کا نظام نہ بگڑنے پائے. اس لیے وہ قوانین بنائے گئے کہ مسلسل اگر دو ہفتے کو دو کلاسز میں کوئی غیر حاضر ہو گیا تو اس کا نام خارج ہو جائے گا, یا چار غیر حاضریاں کرنی ہے سمسٹر میں تو اس کا نام خارج ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے شوق اور دلچسپی سے نہیں آ رہا وقت گزارنے کے لیے, یا اسے سب سے کم اہم چیز سمجھ کے شرکت کے لیے آ رہا. اور اس میں ایک اور جو بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ جو درس ہیں, عام درسوں میں بھی مجھے یہ پریشانی ہوتی ہے اور وہاں بھی میرا بہت سارا وقت اس میں ضائع ہوتا ہے. تو یہاں یہ بات نہ ہونے پائے کہ جو لوگ ہفتے میں دو دن نکال کے آ رہے ہیں ان کا وقت ضائع نہ ہو. کہ دیکھیے فقہ جو ہے یہ پوری کی پوری اس کی بنیاد ہو جائے گی ہماری ٹرمز پر. جو اصطلاحات ہیں فقہ کی, واجب کسے کہتے ہیں, مستحب کسے کہتے ہیں, مکروہ کسے کہتے ہیں, حرام کسے کہتے ہیں, آپ میں سے ہر ایک کو الحمدللہ اچھے طریقے سے یہ چیز معلوم ہے. لیکن جب میں کھاگر کے علاقے سے نکل کر کسی ایسے علاقے میں جاتا ہوں درس دینے کے لیے جہاں کا مجمع فقہ کے بالکل ٹچ میں نہیں ہوتا, تو وہی بات جو کھاگر میں یا سولجر بازار یا فقہ سے دلچسپی رکھنے والوں کے مجمع میں آدھے گھنٹے میں جو مسائل بیان ہو سکتے ہیں, باقی علاقوں میں دو مہینے یا تین مہینے لگ جاتے ہیں فقط آدھے گھنٹے کے مسائل بیان کرنے. کیوں؟ اس لیے کہ کھاگر میں گفتگو ہوئی, نماز کے بعد ہو رہی, فٹافٹ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ نماز میں تکبیرۃ الاحرام واجب ہے, قنوت مستحب ہے اور آنکھیں بند کرنا مثلاً مکروہ. مسئلہ مکمل ہو گیا, ہم اگلے مسئلے پر چلے. باقی جہاں درس دیا جائے گا یہ تین چیزیں بتائی گئی, لیکن مجھے معلوم ہے کہ سننے والوں میں سے کسی نے کچھ نہیں سمجھا. اب پھر بتانا پڑے گا کہ نماز میں تکبیرۃ الاحرام واجب, واجب کس چیز کا نام ہے, واجب کسے کہتے ہیں, واجب چھوڑنے کا کیا نقصان ہوتا ہے. پھر بتایا کہ قنوت سنت, اب سنت کسے کہتے ہیں, سنت کا مطلب کیا ہے, کن حالات میں سنت کا پڑھنے میں ثواب ہے, کن حالات میں سنت چھوڑنا ضروری ہے, تب قنوت چھوڑنا واجب ہو جائے گا, یہ سب بتانا پڑتا ہے. آنکھیں بند کرنا مکروہ, یا لوگ آ کے سوال کرتے ہیں مثلا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے بے اختیار کھجلی ہوئی, ہم نے سجا دیا, کھاگر میں یہ مسئلہ آیا, کہہ دیا کہ یہ ایک مکروہ. اب یہ یقین ہے کہ سمجھ گئے سب سننے والے کہ کیا کہا گیا, مگر وہاں سے پہلے یہ بتانا پڑا, پھر یہ بتانا پڑا کہ مکروہ کا یہ مقصد ہے کہ حرام نہیں ہے لیکن نہ کرنا بہتر. اور جب نماز میں کوئی چیز مکروہ کہی جائے اس کا مقصد یہ کہ ثواب میں کمی. یعنی وہی مسئلہ جو پانچ یا دس سیکنڈ کا مسئلہ تھا ایسے علاقے میں جہاں کے لوگ واجب و سنت و مکروہ کو سمجھتے ہیں, جب اس علاقے میں یہ درس دیا گیا کہ جہاں کے لوگ ان چیزوں سے واقف نہیں, تو یہ دس سیکنڈ کے مسئلے نے کم سے کم دس سے پندرہ منٹ لے لیے, بلکہ بعض اوقات پورا آدھا گھنٹہ نکل گیا واجب و سنت و مکروہ سمجھانے. اب یہ درس چل رہا, پھر وقفہ ہوا, پھر اگلے سال شروع ہوا, تو کیونکہ مسلسل وہ آدھی نہیں رہے, پھر جب شروع کیجئے تو پھر ہر مسئلے میں سمجھائیے واجب کیا ہے, سنت کیا ہے, مکروہ کیا ہے. یہ کتنا ٹائم لے جاتا ہے ایک بیان کرنے والے کے لیے صرف یہی مسئلہ. یہ کھاگر میں اس کے مقابلے میں یہ ایک آسانی ہو, مگر کیونکہ اس درس کا معیار بعض معاملات میں اس درس سے بلند ہے کہ جو اب تک آپ سنتے آئے, اس لیے یہاں تو اور یہ پریشانی ہوگی کہ جب شروع کے دو یا تین درسوں میں آپ کو کچھ ٹرمز بتا دی جائیں گی, واجب سنت حرام مکروہ تو آپ بہت سنتے آئے, یہ نہیں مثلا بتا دیا جائے گا کہ واجب تعبدی کیا ہے, واجب توسلی کیا ہے, مثلا بتا دیا جائے گا کہ شرط کیا ہے, شرط میں اور عبادت میں کیا فرق, مثلا بتا دیا جائے گا کہ حرج کسے کہتے ہیں, تشریح کسے کہتے ہیں. اب آگے جو گفتگو ہوگی دو ہفتوں کے بعد, تین ہفتوں کے بعد, اس میں فقط اشارے آئیں گے کہ جیسے مثلا نماز کے اندر یا نماز کے بعد زیارت پڑھنا, یہ شریعت کے اندر اس کا حکم نہیں ہے لیکن تشریح ہو تو یہ حرام, اور ہم آگے بڑھ جائیں. اب یہ نہیں کہ وہاں بیٹھ کر پھر سمجھائیں کہ تشریح کس چیز کا نام. نماز جماعت کی اگر آپ ایک رکعت دیر سے شامل ہو, پیش امام تشہد پڑھ رہا ہے آپ کی پہلی رکعت, تو وہاں پہ آپ کو بھی تشہد پڑھنا, مگر یہ واجب تعبدی ہے, واجب شرطی نہیں ہے. یعنی تعبدی اسے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے, عمل نہیں کیا تو گناہ تو ہوگا, نماز غلط نہیں ہوگی. شرطی وہ ہے کہ عمل نہیں کیا تو نماز بھی غلط ہے. تو اگر کسی نے پیش امام کے ساتھ تشہد نہیں پڑھا تو اس کی جماعت صحیح ہے لیکن وہ گناہ گار. یہ سب تفصیل نہیں بتائی جائے گی. یہ تعبدی واجب ہے, شرطی واجب نہیں ہے, یعنی نماز صحیح ہے فقط یہ کہ گناہ کیا آپ نے. یا جیسے سلام کا جواب دینا حالت نماز میں واجب, مگر یہ واجب تعبدی ہے, واجب شرطی نہیں. یعنی اگر کسی نے سلام کا جواب نہیں دیا تو نماز نہیں ٹوٹی, نماز صحیح رہی, البتہ یہ گناہ ملا کہ تم نے ایک واجب پہ عمل کیوں نہیں کیا. تو اب اگر جب پہلے یا دوسرے یا تیسرے درس یہ ساری ٹرمز آپ نے سن تو آگے ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا کہ صرف انہیں ٹرمز کو دوہرا کے ہم آگے بڑھ جایا کریں. یعنی وہی پریشانی جو ہمیں عام علاقوں میں واجب و سنت کو سمجھانے میں ہے اور کھاردر میں نہیں, اسی سے بچنے کے لیے یہاں پر بھی یہ باقاعدگی کو اور اٹینڈنس کو لازم قرار دیا گیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ جس دن واجب تعبدی اور شرطی بتایا گیا اس دن کو یاد بھی نہیں یا دو یا تین طالب علم نہیں, اور اس کے بعد جس دن ہم نے فقط اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہا تو دیکھا کہ درس میں موجود کچھ طالب علموں کی سمجھ میں ایک لفظ نہیں آیا, اور یہ ایک بڑا مشکل مسئلہ ہو جاتا کہ کچھ سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں سمجھ رہے. تو باوجود یہ کہ قاعدے اور قانون کے تحت تو جو نہیں سمجھ رہے ان کی غلطی, مگر بہرحال دل نہیں مانتا ہے کہ ان کا نقصان بھی کیوں. تو عام درسوں میں تو یہ چل جاتا ہے اس قسم کے درسوں میں, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ وقت ضائع کیا جا رہا, اس لیے یہ اتنی سخت شرائط رکھی گئی کہ جو کلاسز کے غیر سے بات کہیں کہ کہیں پہنچ چکی ہوگی, اور پھر ایسے لوگ جب آئیں گے تو ہمارے لیے بھی بڑا مسئلہ بنیں گے اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی مسئلہ بن سکتے ہیں. اس اعتبار سے ان پابندیوں کو آپ فقط اس درس کے اور دین کے فائدے کے لیے قبول کی, اور اگر اس کی پابندی نہیں کر سکتے ہیں آپ تو شروع ہی سے یہ فیصلہ کر لیا جائے تاکہ چند ہفتوں کے بعد اگر آپ اس کے اندر شریک نہیں ہوئے تو اس کے اور نقصانات ہوں گے. مختلف قسم کے نقصانات کو درد کے اوپر مرتب ہو سکتے ہیں جس کی تفصیل بیان کرنا خلاف مسئلہ ہے. یعنی یہ آپ سے شرم مشورہ آپ کو دیا جا رہا کہ اگر آپ نے یہ سوچ کر اس میں شرکت کی کہ دو تین ہفتے چلے گا اس کے بعد کھلا کام ہے تو جانا بند کر دینا, تو ویسے تو قاعدے کے مطابق آپ کو ابھی کوئی نہیں روک سکے گا جب تک کہ آپ غیر حاضری نہ کریں, مگر اس درد اور اس درد سے جو دینی فائدہ اس کی بہتری کے لیے یہ مشورہ ہے کہ آپ اس قسم کا ارادہ ہے تو ابھی سے آپ اپنے ارادے پر عمل کیجئے تاکہ آئندہ ہفتے سے ہمارے سامنے وہی دیندار مومن آئے کہ جو اس کو تین مہینے تک اس درس میں شریک ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں. بیچ میں کوئی مجبوری ہو جائے وہ دوسری بات ہے, لیکن شروع سے ان کا ارادہ ہے کہ اس میں شریک ہوں. یہ تین باتیں ہوں. چوتھی بات اور جو اس سلسلے میں بتانا, آج صرف ایک تعارف کی بات ہو رہی, وہ یہ کہ ہمارے اور آپ کے سامنے حفاظ سے مراد توضیح المسائل یا اسی قسم کی دینیات کی کتاب. جب ہم کہتے ہیں کہ مسائل فقہ بیان ہوں گے تو آپ فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ اس سے مراد یہی دینیات کے مسائل ہیں, یہی فقہ کے مسائل ہیں, لیکن اصل میں شریعت میں فقہ کی بنیاد رکھی گئی ہے اصول فقہ پر, اور یہ اصول فقہ جو ہے بعض حالتوں میں فقہ سے زیادہ اہم علم ہے. کہ جب تک کہ یہ کوئی نہ سمجھے اس کی سمجھ میں فقہ کے مسئلے نہیں آ سکتے. بلکہ اکثر ایسا ہوتا کہ میں نے لوگوں کو یہ دیکھا کہ وہ اصول فقہ نہ جاننے کی وجہ سے, کیونکہ ہمارے ماحول میں اصول فقہ کون جانتا ہے, سب کا تعلق فقہ سے ہوتا ہے, نہ اصول فقہ نہ جاننے کی وجہ سے پہلے حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں. فقہ معلوم ہے, اصول فقہ نہیں معلوم. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ انہوں نے ایک مسئلہ سنا کہ فلا موقع پر شریعت میں یہ چیز واجب. اب پورا یقین ہے ان کو کہ یہ مسئلہ جو بتایا گیا صحیح بتایا گیا, مجتہد نے کہا ہے, توضیح میں لکھا ہے, وہ مسئلہ ان کو یاد ہے. ایسا ہی ایک مسئلہ اس سے ملتا جلتا ان کو کسی اور موقع پر پیش آ گیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ اسلام عقل کا مذہب ہے, خلاف عقل بات تو نہیں کہے گا. جب اس جگہ فلا چیز جائز تھی تو یہ بھی تو ایسا موقع ہے, یہاں بھی فلا چیز جائز ہوگی, سنا کہ عمل کر رہے اسی کے مطابق. مثال دے دوں, اگر کہ مثال پوری مناسبت نہیں رکھے گی لیکن اس کے بعد جو مثال آئے گی اس سے بات واضح ہو جائے گی. اگر کسی شخص کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وضو کا طریقہ کیا اور وہ غلط طریقے سے وضو کرتا آ رہا, یعنی جاہل مسئلہ تھا, بیچارے نے محنت کی, کوشش کی, ساری کتابیں پڑھی وضو کے بارے میں, مگر کوئی ایسا مسئلہ اس سے رہ گیا کہ جو کتابوں میں نہیں, جیسے مثلا انگلیوں سے مسا کا مسئلہ لوگ کہہ رہے تھے, تو اس کی نمازیں غلط ہیں کیونکہ وضو کی غلطی میں اسلام نے کسی کو معافی نہیں دی. جو لاپرواہ آدمی ہے وہ وضو میں غلطی کرے تب بھی اس کا وضو غلط ہے, بڑا دیندار اور محتاط اور مسئلے پوچھنے والا بھی کبھی غلطی کر جائے تب بھی اس کا وضو غلط ہے. جب وضو غلط ہے تو نمازیں غلط ہیں. اب چاہیے غسل. غسل میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ غسل میں بھی جاہل کو معافی نہیں. اب ایک آدمی بہت پڑھتا ہے دین کی باتیں, کتابیں کٹولتا ہے, علماء سے پوچھتا ہے, ہر درس میں جاتا ہے, مگر کوئی ایسا مسئلہ جو اس کو نہ کسی عالم نے بتایا نہ کسی کتاب میں ملا, اس کی نالج میں نہیں تھا, وہ مسئلہ چھوٹ گئے اور اس نے جو غسل کیا وہ غلط ہو گیا. دوسرا آدمی ایک بالکل لاپرواہ آدمی ہے, نہ مسئلے سیکھے نہ کسی سے معلوم کرے, الٹا سیدھا جیسا چاہے عمل کرے, وہ بھی غلطی کر رہا ہے, یہ بھی غلطی کر رہا ہے, اس کا غسل بھی باطل, اس کا غسل بھی باطل, کیونکہ غسل میں اسلام نے کسی کو معافی نہیں دی. مگر یہاں پہ ایک فرق ہے نماز کے وضو کے مقابلے کہ کسی نے غلط غسل کیا ہے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ باطل. اب ہمارے سامنے مسئلہ آ گیا کہ ایک آدمی نے آ کر ہم سے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ بتایا کہ اگر غلط غسل کر کے نماز پڑھی تو باطل. میرے ساتھ رمضان میں یہ اتفاق ہوا کہ میں نے روزہ رکھا غلط غسل کر کے, روزہ میرا کیا ہے؟ ہم نے فوراً اپنی عقل لگائی کہ بھائی بات تو ایک ہی ہے بلکہ نماز تو زیادہ اہم ہے. جس طرح آپ کے علم میں یہ میں جو مثال دے رہا ہوں یہ سمجھ سے کہ بنیادی باتیں آپ کی نالج میں ہیں. مثلاً یہ کہ اگر رمضان کے روزے سحری کے وقت کوئی آدمی اپنے آپ کو نجیس دیکھے تو اس پر غسل کرنا واجب ہے, بغیر غسل کے روزہ رکھے گا تو روزہ غلط. اس نے غسل تو کیا مگر غلط غسل کیا, روزہ رکھ لیا. ایک بجے, دو بجے, تین بجے اس نے ہم سے یہ سن لیا مسئلہ کہ غلط غسل والی نماز غلط ہو جاتی, باطل ہو جاتی. اس نے پوچھا کہ اگر میں روزے میں یہ غلطی کر گئے تو آپ بتائیے. ہماری عقل تو یہی کہہ رہی ہے کہ اسلام میں کوئی چیز خلاف عقل تو نہیں ہو سکتی. جب غسل غلط ہونے سے نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی تو روزہ تو پھر بھی اس سے کم درجے کی چیز ہے, اس کو تو ضرور باطل ہونا چاہیے. مگر ابھی ہم نے اندازہ لگایا اور یہ آپ کو شاید مسئلہ توضیح میں بھی کہیں نہ ملے شاید, لیکن فقہ کا مسئلہ کچھ اور کہ اگر غلط غسل کیا تو نمازیں باطل, لیکن جو روزے رکھتے روزے سارے صحیح. بات وہی ہے کہ طہارت ہونا چاہیے نماز اور روزے کے لیے, مگر نماز کے اندر اگر غلط غسل ہے تو نماز دوبارہ پڑھنا, اور اگر روزے سے پہلے غلط غسل کر لیا تو وہ روزے سارے صحیح ہو گئے. یہ شرط ہے کہ جب سب لازمی میں غلطی ہو. اب میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ اس قسم کا باریک فرق نہیں رکھ پاتے ہیں مد نظر, اور کہہ دیتے ہیں کہ جب نماز غلط ہے تو روزہ بھی غلط ہو گیا ہوگا. اب یہ مسئلہ کہاں حل ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ اصول فقہ میں جا کے حل ہوتا ہے. یا جیسے ایک بہت ہی مشہور مسئلہ, آپ لوگ تو واقف ہو گئے ہیں مگر عام لوگ ابھی بھی نہیں سمجھ پاتے کہ بھائی جب باہر سے آنے والی ہر چیز پاک ہے, کافروں کے ملک سے آنے والی جب تک کہ یقین نہ ہو, تو اگر ان کے ملک سے جانور آ رہا ہے ذبح کیا ہوا, ہم کو یقین نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط, تو اسے بھی پاک ہونا چاہیے. جانور کے لیے الگ مسئلہ اور باقی چیزوں کے لیے الگ مسئلہ. بات تو ایک ہی ہے کہ کافر نجس, اگر کافر گھی بنا کے ہم کو دے رہا ہے وہ پاک, اور جانور کا تیل ہم کو دے رہا ہے تو وہ نجس. اب یہ مسئلہ بھی اصول فقہ میں حل ہوتا ہے کہ کون سا ایسا اصول ہے کہ جس سے فلا چیز پاک ہو گئی فلا چیز نجس ہو گئی. میں اور زیادہ واضح کر دوں, اب جو مسئلہ بتایا جا رہا یہ در حقیقت جس طرح آپ نے پرچہ کیا تھا تو اس میں بونس سوال تھا. اسی قسم کا یہ بونس مسئلہ ہے کہ شاید ہر ایک سمجھ نہ سکے, لیکن جو سمجھ سکیں گے اس کا مقصد یہ کہ ان کو فقہ کی کافی معلومات ہیں اور کافی دلچسپی. وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ کہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جو کسی مجبوری سے غسل نہیں کر سکتا ہے, تو اس کے لیے تیمم کرنا واجب ہو گیا. تیمم کرنا اس کے لیے واجب ہو گیا. دیکھیں مسئلہ میں شروع کر رہا ہوں, اگر بیچ میں نے دیکھا کہ آپ الجھ رہے تو اس کو میں نامکمل چھوڑ کر اپنے نفس سے موضوع پر آ جاؤں گا کہ جس کے لیے یہ مثالیں دی جا رہی ہیں. اگر میں نے دیکھا کہ آپ لوگ الجھنے لگے اس مسئلے میں, اس کے اوپر غسل کیونکہ نہیں کر سکتا کسی مجبوری سے تو تیمم واجب. رمضان کا مہینہ, صبح کو اٹھا اسے روزہ رکھنا, روزے کے لیے غسل ضروری ہے, غسل نہیں کر سکتا اس نے تیمم کر لیا. اب اس نے تیمم کر لیا پاک ہو گیا, اب روزہ رکھ سکتا ہے. یہاں مجتہدین کے دو گروہ, یہ مثال کیونکہ اکثر مجتہدین دیتے ہیں, آپ کو اردو کتابوں میں بھی, فارسی کتابوں میں بھی, عربی کتابوں میں بھی یہ مثال نظر آئے گی, اس لیے میں دہرا رہا ہوں. اب اس نے تیمم کر لیا غسل کے بدلے میں تاکہ اس کا روزہ صحیح ہو جائے. علماء کے دو گروہ ہو گئے یہاں پر. تیمم کرنے کے بعد اس کو سونے کی اجازت ہے یا نہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں اس پہ تو سب متفق ہیں کہ کیونکہ یہ غسل نہیں کر سکتا تو تیمم واجب, مگر جب تک کہ نماز صبح کا وقت نہیں آتا. بعض مجتہدین کہتے ہیں کہ تیمم کرنے کے بعد اس وقت تک جاگنا, بعض مجتہدین کہتے ہیں کہ نہیں, تیمم ہو گیا, پاک ہو گیا, جا کے سو جاؤ. جس طرح اگر یہ غسل کرتا پاک ہو جاتا تو سونے کی اجازت تھی, ابھی بھی اجازت. یہ ایک مسئلہ, بعض علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں, بعض علماء وہ فتویٰ دیتے ہیں. ختم ہو گئی بات. اب یہ آدمی یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھی. اب اس کا دوسرا حصہ, یہ بونس کا مسئلہ چل رہا ہے, دیکھیں کہ آپ میں سے کتنوں کے ذہن اس مسئلے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اندازہ بھی ہو جائے گا کچھ لوگوں کے لیے کہ آئندہ درسوں میں آنا فائدہ مند ہے یا نہیں, کیونکہ اب ایسے ہی مسئلے اور ایسی ہی باتیں آپ کو سننا پڑیں گی. دوسرا مسئلہ آ گیا, وہ ہے نماز کا مسئلہ. اسی سے متعلق یہ آدمی سو گیا, سو گیا اور پھر اٹھا جب نماز ہے, صبح کا وقت شروع ہو چکا تھا, 3 بجے اس نے سحری کی, 5 بجے نماز کا وقت آتا ہے, سحری کر کے تیمم کر لیا اور سو گئے. 5 بجے 5:30 بجے پھر اٹھا, وہی رمضان کا مہینہ ہے, کیا مجھے نماز پڑھنا. اب یہ آدمی, مسئلہ تو گزر چکا ہے کہ یہ وضو اور غسل نہیں کر سکتا, یا غسل نہیں کر سکتا ہے, وضو کر سکتا ہے. اب یہ آدمی اٹھا, اس کو اب اس وقت اس کے لیے کیا واجب, غسل تیمم کریں غسل کے بدلے میں, یا وضو کرے کہ جو یہ کر سکتا ہے. اس میں بھی علماء کے الگ الگ فتوے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ سو گیا تھا, اس کا تیمم ٹوٹ گیا, اب اس کو دوبارہ تیمم بدل غسل کرنا. بعض علماء کہتے ہیں سو گیا تھا تو ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں پڑا, اس کو وضو کرنا, اسی طریقے سے یہ وضو کرے گا. صرف وضو کر لے, تیمم اس کا چل رہا ہے, یہ شریعت کے اعتبار سے پاک اور پاکیزہ. یہاں تک کا جو بالکل الگ الگ مسئلے, یہاں تک کا مسئلہ واضح. اب اگر کوئی آدمی اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پر, پھر میں اس کو پرانے مسئلے کو دہرا دوں, مجھے اتنا آہستہ اس لیے چلنا پڑ رہا ہے کہ مسئلہ اتنا دقیق اور باریک ہے کہ ذرا میں اپنے پرانے انداز میں آیا اور ساری بات آپ کے ذہن سے نکل گئی. اب اگر ایک آدمی, اس نے پہلے مسئلے میں اس مستحق کی بات مان لی کہ جس نے کہا تھا کہ تیمم کرنے کے بعد تمہیں سونے کی اجازت ہے اور اس لیے سو گیا, اب یہ اٹھا, اٹھنے کے بعد اب یہ جو نماز کے لیے طہارت حاصل کرے گا, اب جو نماز کے لیے طہارت حاصل کرے گا, اگر اس نے اس مجتہد کی بات مانی ہے جو کہہ رہا ہے کہ تم سو سکتے ہو, پھر یہ اٹھا اور اس نے تیمم, بلکہ میں اس مثال کو اور آپ کے لیے آسان کرنے کے, زیادہ آسان کرنے کے لیے, مجھے معلوم ہے کہ آپ ابھی الجھ رہے ہوں گے لیکن اور آسان ہو جائے, یہ آدمی وہ ہے جو غسل بھی نہیں کر سکتا, وضو بھی نہیں کر سکتا, دونوں چیزیں اس کے لیے ممکن نہیں. تو اب جب سو کر اٹھا یہ آدمی, تو نماز کے لیے بہرحال اس کو تیمم کرنا, اس میں تو کوئی شک نہیں. تیمم کون سا کرے گا, غسل کے بدلے کرے گا یا وضو کے بدلے کرے گا؟ اب اس میں عجیب مسئلہ ہے, جو مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی تیمم کرنے کے بعد سو نہیں سکتا ہے, ان کا فتویٰ ہے کہ اگر یہ گناہ کرتے ہوئے سو گیا, اگر یہ گناہ کرتے ہوئے سو گیا تو اٹھنے کے بعد اس کو تیمم بدل غسل کے کرنا ہوگا. روزہ تو اس کا گیا, روزہ تو گیا کیونکہ سو گیا. جو مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی سو سکتا ہے, ان کا یہ فتویٰ ہے کہ اب جب سو کر اٹھے گا تو تیمم بدل وضو کرے. لیکن اگر اس آدمی یہ سوچتے ہوئے کہ میں سو گیا تھا اب دوبارہ اٹھا ہوں, تیمم غسل کے بدلے کر دیا یہ نیت کر کے, تو اس کی نماز باطل. اب دیکھیے کہاں باریکی کہاں ہے, مسئلہ کہاں ہے. اگر یہ اس مجتہد کی تقلید میں ہے جن کے لیے مسئلہ بالکل واضح نہیں ہو پا رہا, جو میرے ساتھ نہیں چل پا رہے ہیں, وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیشہ ایسے ہی مسئلے ہوں گے, اس سے کچھ ہلکے مسئلے آئیں گے, مگر جو اس مسئلے کو سمجھ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کو اب یہاں آنے کی ضرورت بھی نہیں, اتنی معلومات اس کے پاس پہلے سے ہیں. اصل میں اس سوال کا مقصد یہ کہ جو سمجھ نہیں پا رہے وہ اس کلاس میں شریک ہونے کے اہل, اور جو بخوبی سمجھ گئے اب تک کی بات, ان کو یہاں آنے کی ضرورت تو نہیں ہے, پھر بھی آ جائیں تو بہرحال یہ ان کا شوق ہے اور ان کو ثواب حاصل ہوگا. کہ اگر اس نے اس مجتہد کی تقریر کی ہے جو کہتا کہ آپ تیمم کے بعد نہیں سو سکتے ہیں, اور یہ سو گیا تو اس کا روزہ باطل ہے, اور نماز کے لیے اس کو تیمم بدلے غسل ہی کرنا ہوگا. اور اگر اس نے اس مجتہد کی تقلید کی جو کہتا ہے کہ تیمم کے بعد سو سکتے ہیں, تو سو کر جب اٹھے تو اسے تیمم بدلے وضو کا کرنا ہوگا, اگر تیمم بدلے غسل کا کر لیا تو اس کی نماز کا لگ. اب ایک یہاں پر ضمناً ایک بات آ گئی تمہیں اور بتا دوں, اب اگر کوئی آدمی اپنی عقل کے مطابق جس طرح اکثر لوگ کرتے ہیں کہ ایک مسئلہ اس کا مان لیا ایک مسئلہ اس کا مان لیا, یہ سمجھتے ہوئے کہ الگ الگ مسئلے ہیں, روزے میں میں فلاں مجتہد کو مانتا ہوں اور نماز میں فلاں مجتہد کو مانتا ہوں, دیکھیے کتنی بڑی غلطی ہو جائے گی. اس مجتہد سے مسئلہ پوچھا جو اس کے خیال میں روزے کے لیے زیادہ اچھا مجتہد, بتائیے میں کیا کروں. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ سو سکتے ہیں, یہ سو گئے. نماز کے لیے یہ گیا اس مجتہد کے پاس کہ جو اس کے خیال میں نماز میں زیادہ مسائل رکھتا تھا. اچھا اس سے اس نے روزے کا مسئلہ نہیں پوچھا, ان سے پوچھا بتائیے میں کیا کروں نماز کے لیے, میں سو کے اٹھا ہوں صبح کی, نماز تیمم کیا تھا پھر سو گیا پھر اٹھا ہوں, اب میں کیا کروں. اب اگر یہ مجتہد وہ جس کا نظریہ تھا کہ سونا نہیں چاہیے, مگر اس نے اس سے روزے کا مسئلہ نہیں پوچھا فقط نماز کا پوچھا, تو وہ اپنا مسئلہ بتا دیں گے کہ جا کر تیمم بدلے غسل کرو اور نماز پڑھ لو, اور اس نے آ کر اس بات پہ عمل کر لیا. نتیجہ کیا ہوا, اس کی نماز بھی غلط اس کا روزہ بھی غلط. اس نے بظاہر اپنے خیال کے مطابق, جیسے اکثر لوگ ہیں کہ جو عالم ہم کو ایزی اویلیبل ہو جائے اس سے ہم پوچھ لیتے ہیں, جو مسئلہ جس کا ہم کو پسند آئے عمل کر لیتے ہیں. لیکن یہ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بظاہر یہ دو الگ الگ مسئلے لگ رہے ہیں, لیکن پہلی مثال یہ تھی کہ غسل اگر کسی کا باطل ہے تو نماز صحیح ہے روزہ, اور روزہ صحیح ہے نماز غلط, اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت نے وہاں نماز اور روزے کو الگ کیا. مگر جب تیمم کے مسئلے میں اس نے وہ پرانی بات یاد رکھی کہ ہاں فلاں مولانا نے ایک دفعہ کہا کہ غسل اور وضو اور تیمم کے اندر نماز اور روزے کے احکام میں فرق, تیمم کا مسئلہ آیا تو اس نے غسل کا مسئلہ الگ کر دیا اور نماز کا مسئلہ الگ کر دیا, غسل کا ایک عالم سے پوچھا نماز کے دوسرے عالم سے. نتیجہ کیا ہوا, اس کی یہاں دونوں چیزیں باطل ہو گئی. کیوں, تیمم کے مسئلے میں وضو, تیمم کے مسئلے میں نماز اور روزے کا مسئلہ ایک, غسل کے مسئلے میں نماز اور روزے کا حکم الگ, تیمم کے مسئلے میں نماز اور روزے کا حکم ایک ہی. اب اگر کوئی آدمی عقل لگا رہا کہ دیکھیے فلاں عالم نے کہا تھا کہ تیمم میں نماز اور روزے کا ایک ہی حکم ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ ہر جگہ ایک ہوگا, غلط غسل میں اس نے یہی عقل لگائی اس کا روزہ صحیح اور نماز باطل. یا اگر اس نے وہ پہلے مسئلہ وہ سنا تھا کسی عالم سے کہ نماز اور روزے غسل کے معاملے میں فرق ہے, اور اس نے سوچا یہ تیمم بدلے غسل کر رہا ہوں یہاں بھی نماز روزے میں فرق ہوگا, نماز کے لیے الگ کی بات مانی روزے کے لیے الگ کی بات مانی, یہاں دونوں غلط ہوگا. یعنی یہی نماز اور روزہ کسی مسئلے میں ایک ان کا حکم ہے, کسی مسئلے میں ان کا حکم الگ. اب یہ جو آخری مسئلہ ہے اس کو میں حل کرنے کے لیے, بعض علماء کہتے ہیں کہ تیمم غسل کے بدلے میں بدل تام ہے, بدل تام یعنی پورا اتنا پاک کر دیتا ہے کہ جیسے غسل پاک کر دیتا ہے. ان کے نزدیک بالکل تیمم بالکل غسل کے برابر, کوئی فرق ہی نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح غسل کے بعد آپ سو سکتے ہیں تو غسل نہیں ٹوٹتا, فقط وضو کی ضرورت پڑتی ہے نماز کے لیے. ایسا تیمم آپ نے کیا سو جائیے آپ کا غسل صحیح رہا, صرف وضو ٹوٹ گیا, جب آپ دوبارہ اٹھیں تو آپ وضو کے بدلے میں تیمم کریں. بعض علماء کے نزدیک تیمم جو ہے وہ بدلے ناقص, بدل تو ہے غسل کا مگر مجبوری کے عالم میں ہے, پورا اس کا بدلہ نہیں بنتا, اتنا پاک نہیں کر دیتا ہے جتنا پاک غسل کیا کرتا, اتنا پاک نہیں کرتا, بس مجبوری کے عالم میں تھوڑا پاک کر دیتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ ناقص ہے مکمل نہیں, اس لیے تیمم کے بعد اگر آپ سو گئے تو آپ کا تیمم ٹوٹ جائے گا, غسل ہوتا تو نہیں ٹوٹتا, تیمم ٹوٹ جائے گا. چنانچہ آپ کو 5 بجے تک جاگنا تاکہ جب روزے کا وقت شروع ہو تو اس وقت آپ پاک ہو نجیس نہ ہو. تیمم اگر ٹوٹ گیا تو آپ نجیس ہوں گے. مثلا 3 بجے ہم سو گئے, 5 بجے ہم اٹھے, 4:55 کے روزے کا وقت آ گیا, اس وقت ہم نجاست کے عالم میں سو رہے تیمم کر کے سوئے. مگر یہ مجتہدین کہتے ہیں کہ تیمم ناقص چیز ہے, پورا غسل جیسا فائدہ نہیں پہنچاتا, تو جب آپ سوئے تو آپ کا تیمم ٹوٹ گیا, کیونکہ سونے ہی کے دوران روزے کا وقت آ گیا, آپ اس وقت نجاست کے عالم میں سو رہے تھے اور جان بوجھ کر نجس تھے. ایک تو یہ کہ آدمی مغرب سے سویا اور صبح کو اٹھا اور بیچ میں غسل واجب ہو گیا وہ تو معاف, لیکن یہ تو آپ رات میں اٹھ چکے ہیں اپنے آپ کو نجس دیکھ چکے ہیں پھر آپ سو گئے, اور 4:55 جو سحری کا وقت ختم ہوا تو آپ اس وقت نجس تھے, آپ کا تیمم غلط, وضو روزہ تو بہرحال گئے. اب جب آپ نماز کے لیے اٹھیں گے تو آپ کے پاس تیمم ہی نہیں ہے, آپ بالکل بالکل نجیس ہیں. چنانچہ اب آپ کو پاک ہونے کے لیے دوبارہ تیمم کرنا پڑے گا مگر غسل کے بدلے میں. پرانا والا غسل جا چکا اور پہلے مستحقین کہتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ تیمم اور غسل ایک ہی سکے کے دو روپ, ایک ہی چیز ہے. تیمم کر لیا پورے پاک ہو گئے. اب اگر آپ سو بھی جائیں, جب سو کر اٹھیں گے تو غسل آپ کا چل رہا ہے, فقط وضو ٹوٹ گیا, اس کے لیے آپ کو تیمم بدلے وضو کرنا پڑے گا. لیکن ایسا آدمی جو سو کر اٹھے اور تیمم بدلے غسل کر دے, ایسے روزے میں ایسے مستحق کو مانا تھا جو کہتا تھا سونے سے تیمم ٹوٹ جاتا, نماز کے اندر اس نے تیمم بدلے غسل کیا, تو اس آدمی نے دونوں مستحقوں کی مخالفت کی, اس لیے اس کی دونوں عبادتیں باطل. خیر مجھے اندازہ ہے کہ بات بہت مشکل ہو گئی, لیکن جس چیز کو میں سمجھانے جا رہا ہوں وہ صرف ایک پوائنٹ, وہ یہ کہ نماز اور روزہ بعض مسائل میں ایک جیسے, اس کو اصول بنا کر ہر جگہ ایک جیسا کر دیں تو گناہ کا, بعض مسائل میں الگ الگ, اس کو اصول بنا کر ہر جگہ الگ کریں تو آپ گناہ کا. تو اب کیا ہے کہ کچھ مقام پر ایک جیسے ہیں, کچھ مقام پر الگ الگ, اس کے لیے کون سے مقام پر ایک جیسے ہیں, کون سے مقام الگ الگ, اس کے لیے ہم کو اصول فقہ سے مدد ملتی ہے. اصول فقہ میں اصول ہوتے ہیں, کہاں پر نماز روزے جیسا ہوگا, کہاں پہ روزے جیسا نہیں ہوگا. وہاں پر اگر آپ کو پتا چل گئے, اصول آپ کو معلوم ہو گئے, تو پھر آپ نماز روزے کے مسئلے آپ چاہے نہ بھی پڑھیں, تب بھی جب کبھی کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آئے, کیونکہ اصول آپ کو معلوم, اس کی روشنی میں آپ فیصلہ کر دیں گے کہ یہاں نماز کا جو حکم ہے وہی روزے پر چلے گا یا وہی روزے پہ نہیں چلے گا. تو مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے علماء فقہ کے مسائل بڑی آسانی سے بتا دیتے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ ان کو ایک ایک مسئلہ زبانی یاد ہو. جیسا کہ میں نے تقریر کے شروع میں کہا کہ ایران کے اندر مسئلہ روح کو بعض اوقات کچھ مستحق سے زیادہ فتوے یاد ہوتے ہیں, اس کے جو خود مستحق, صرف اس کو اپنے فتوے یاد نہیں دوسرے کو زیادہ یاد, اس اعتبار سے کہ وہ ایک ایک مسئلہ رکھتا. لیکن مستحق کا مسئلہ یہ کہ اس کے بعد اصول, مسئلہ یاد نہیں مگر جب چاہے اپنے اصول کی مدد سے خود بتا سکتا ہے کہ میں نے اس میں کیا فتویٰ دیا ہوگا. اسی لیے اگر آپ اعلیٰ پیمانے پر فقہ کی تعلیم لینا چاہیں کہ ہر چیز آپ کی سمجھ میں آئے, تو تھوڑا بہت اصول فقہ سمجھنا پڑے گا, اس کے بغیر فقہ مکمل طور پہ سمجھ میں نہیں آتا. اب آپ کی مزید آسانی کے لیے ایک ضمنی بات بتا دی جائے کہ جو بھی آدمی مستحق بنتا ہے, جب بھی کوئی آدمی مستحق بنتا ہے تو مسئلے یاد کرنے سے کبھی مستحق نہیں بنتا, ورنہ مسئلے تو ہم لوگوں کو آپ لوگوں کو بھی یاد ہے. جیسا میں نے کہا مسئلہ جو کو زیادہ یاد, وہ مستحق بنتا ہے اصول فقہ, اس سے آدمی مستحق بنتا ہے. یعنی اصول فقہ کا مطلب کیا ہے کہ اس کو پہلے ہر چیز میں ایک اصول بنانا پڑے گا قرآن اور حدیث کی روشنی. اچھا یہ میں بتا دوں کہ یہ اصول اپنے دل سے نہیں بنتے, امام نے بنائے. مثلا راوی نے امام سے پوچھا کہ مولا میں نے صبح وضو کیا تھا, اب شک ہو رہا ہے وضو باقی ہے یا نہیں. امام عام راویوں نے پوچھا, جواب دیا امام نے کہ تمہارا وضو باقی ہے. مگر جب وہ صحابی امام کے پاس آئے کہ جن کو امام لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر کر رہے تھے, ابو بصیر جیسے, تو امام نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تمہارا وضو باقی ہے. کیا کہا؟ لا تنقص الیقین بالشک, کہ دیکھو یقین کبھی شک کے ذریعے ختم نہیں ہوتا. عام آدمی نے سوال, وہی سوال عام آدمی نے کیا, سب احادیث کتابوں میں موجود, عام آدمی نے سوال کیا تو جب وہ صحابی آئے جن سے امام کو زیادہ محبت اور امام چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے درمیان جا کے مسئلے بتائیں, تو ان کو امام نے ہاں نامے جواب نہیں دی, ان کو امام نے اصول دے دی, لا تنقص الیقین بالشک, یقین اگر تمہیں ہے تو شک سے ختم نہیں ہوتا. اب ہم اور آپ شاید نہ سمجھ پائے, لیکن وہ صحابی سمجھ گئے کہ مجھے یقین ہے کہ صبح میرا وضو تھا, 12 بجے شک ہو رہا, امام نے کہا شک کبھی یقین کو نہیں توڑ سکتا, اس کا مطلب یہ کہ جو 7 بجے صبح مجھے یقین تھا وضو کا, اب تک میرا وضو باقی. یہ اصول امام نے بتایا. اب یہ اصول فقہ میں ایک اصول آ جاتا کہ لا تنقص الیقین بالشک, ایک اصول دے دیں گے مجتہدین, پھر ہر جگہ آپ اس کے ذریعے سے مسئلے حل کرتے رہیں گے صرف ایک اصول کی مدد. تو اس طرح ہر مجتہد شروع میں اصول بناتا ہے. کہ روایتوں کو دیکھ کر میری سمجھ میں آیا کہ فلاں مسئلے میں یہ اصول. ایک میں مثال اور دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. یہ آپ میں سے ان لوگوں کو پریشان کرتا ہوگا مسئلہ جنہوں نے توضیح پڑھی. توضیح میں اکثر یہ آتا ہے کہ مثلا نماز کے اندر تین مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھنا چاہیے. اب یہ چاہیے سے کیا مطلب ہے؟ یعنی ضروری ہے اس کو بھی چاہیے کہہ سکتے, یا مستحب ہے اس کو بھی چاہیے کہہ سکتے. لفظ چاہیے ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کے اندر دونوں پہلو آ رہے ہیں. یہ چاہیے ہے تو صحیح, مگر واجب ہے یا مستحب ہے یہ کیسے پتا چلے؟ بالکل یہی مسئلہ روایتوں میں بھی ہے. امام نے مثلا کہا کہ وہ پانی جو دھوپ سے گرم ہو جائے اس سے وضو نہ کرو. اب یہ نہ کرو واجب ہے یا مکروہ, حرام ہے یا مکروہ؟ نہ کرو دونوں میں آگے, مکروہ چیز کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہ کرو. بلکہ آپ دیکھیں گے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر میں مسئلہ کہ حرام سے روکنا وہ واجب ہے, مکروہ سے روکنا یہ بھی مستحب ہے, اس کا بھی ثواب ہے. کوئی مکروہ کر رہا ہے اس کو بتائیں کہ یہ نہ کرو. تو اب لفظ آ گیا نہ کرو. اب نہ کرو تو کیا مقصد ہے؟ جو آپ عام لوگوں کو دیکھیں گے جو ایک ایک دو حدیثیں پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ بھائی تہذیب الاسلام میں تو لکھا ہے کہ یہ نہ کرو, نہ کرو کیا مراد؟ وہ سمجھتا ہے کہ حرام ہے. سید کو صدقہ نہ دو, نہ دو سے کیا مطلب؟ دینا حرام ہے یا مکروہ؟ یا وہ ایک بہت مشہور مسئلہ کہ مثلا جسم کے غیر ضروری بال ہیں 40 دن میں ان کو صاف کرو. سارے مستحجین کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے, مگر تہذیب الاسلام پڑھنے والا مومن ہمیشہ اس کو واجب سمجھتا ہے. کیونکہ امام کا جملہ یہ ہے کہ یہ کرو, 40 دن کے بعد طہارت کا انتظام کرو, صفائی کرو. اس کے ذہن میں آیا کرو کا مقصد ہے کہ واجب. تو اب اچھا اسی طرح بعض ایسی چیزوں میں کرو کا لفظ آتا ہے. ہمارے ماننے والوں کو نماز عشاء پڑھنا چاہیے, یا جیسے امام اپنے ماننے والے سامنے کہہ رہے ہیں کہ تم نماز عشاء پڑھا کرو. اس پہ سب متفق ہیں, ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ نماز سنت. وہی لفظ کرو اس کے لیے آیا, وہی لفظ کرو ان بالوں کے لیے آیا. تو اب اس کو ہم کہہ رہے ہیں, عام آدمی کہہ رہا ہے کہ وہ ضروری ہے, نماز عشاء کو وہ جانتا ہے اس لیے کہہ رہا ہے کہ ضروری نہیں. تو یہ کیسے پتا چلے کہ کہاں کرو کا مقصد ضروری ہے, کہاں کرو کا مقصد مستحب؟ یہ اصول فقہ میں پتا چلے. اس کا حل اصول فقہ میں پہلا مسئلہ یہی کہ جب کوئی آرڈر ایمان دے تو یہ واجب ہے یا سنت. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ توضیع آپ نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ مجتہدین نے اکثر مقامات پر ایسا لفظ استعمال کیا کہ آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے. نماز جماعت میں تو اکثر آپ دیکھیں کہ ایسے لفظ آتے ہیں کہ اگر نماز پڑھ رہے ہو تو پیش امام کے ساتھ دینا ہے, پیش امام سے پہلے نہیں رکو میں نہیں جا سکتے. نہیں جا سکتے تو لکھا ہے, یہ صحیح جائز نہیں. مگر اگر ہم پہلے چلے گئے تو کیا ہو؟ صرف گناہ ملے گا یا پوری نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی؟ اب یہ مسئلہ جگہ جگہ فقہ میں آتا, اور نہ جاننے والے, فقہ کا کم علم رکھنے والے یہی دھوکہ کھاتے ہیں کہ وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے توضیح میں دیکھا ہے کہ نماز غلط ہے, لیکن اصل میں دیکھا یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ کرو, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب نہ کرو اور کر لیا تو نماز غلط ہو گئی ہوگی. یہ جو دھوکے انسان کو حاصل ہو رہے ہیں یہ کیسے ختم ہو؟ اصول فقہ. گفتگو کا آخری حصہ بڑا تفصیل ہو گیا, مگر یہ انتہائی حد ہے. یعنی پورے ہمارے سمسٹر میں زیادہ سے زیادہ ثقیل گفتگو آج ہوئی ہے, اس سے زیادہ ثقیل گفتگو کبھی نہیں ہوگی. تو جو اس کو برداشت کر گئے, اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد جتنی گفتگو ہوگی وہ سب ان کے ذہنی معیار کے مطابق ہوگی. تو اب اسی لیے میں جب اس قسم کے درس رکھتا ہوں, یہ میں بتا دوں کہ یہ میرا کوئی پہلا تجربہ نہیں, اس قسم کے چھوٹے چھوٹے سمسٹر پاکستان کے باہر عام طور پر جامعہ میں باہر جانا ہوتا, ایک مجلس پڑھی پھر 40 دن خالی ہے ایک مقام پر. تو عام طریقہ میرا یہ ہے کہ اسی طرح نوجوانوں کو جمع کیا 10-12 دن کا کوئی کورس بنایا, جس کے اندر موٹی موٹی باتیں ایسی بتا دی کہ وہ یہ شکایت بھی نہ ہو کہ یہ تو وہی بچوں جیسے مسئلے ہیں. کیونکہ جب آپ مسئلوں کا سلیکشن کریں گے تو ہمیشہ بچوں جیسے مسئلے آئیں. اصول فقہ کے کچھ مسئلے بتا دیے تاکہ کم وقت کے اندر کچھ اصول ان کے ہاتھ میں آ جائے, اور باقی سارے مسئلے وہ آگے خود ہی حل کر لیں جہاں جہاں پہ ان کو کہیں شک ہو جائے. تو اب ہمارے اس درس کے لیے بھی اصول فقہ بہت ضروری ہے, مگر کیونکہ یہ پاکستان میں پہلا تجربہ ہے, اس میں نقصان بھی ہوتا ہے. نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو اصول ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں, کتاب کے شروع میں یا درس کے سمسٹر کے شروع میں ایک اصول بتایا, آگے چل کر ایک ایسا اصول آ رہا جو اس پہلے اصول سے ٹکرا رہا. اب ابھی جب تک کہ وہ دوسرا اصول ہم نہیں پڑھیں, اگر پہلے اصول کو پکڑ کر ہر مسئلہ اس سے حل کرنے لگے تو دھوکہ کھا جائیں گے. جیسے میں نے بیچ میں درس اس کے آج کی تقریر کے بیچ میں مثال دی کہ اصول یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی نجاست کے بارے میں شک ہو وہ پاک ہے, چاہے مسلمان دے یا کافر، یہ ایک اصول ہے. اب ہم کو یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کتابوں میں کہ گھی کا کیا حکم ہے اور صابن کا کیا حکم ہے اور مثلا منجل کا کیا حکم ہے اور سین کا کیا حکم ہے. جس کی نجاست میں شک ہو چاہے کافر دے رہا ہو یا مسلمان وہ کافر، یہ ایک اصول. مگر ایک اگلا اصول، یہ اصول کہاں آتا ہے؟ نجاست طہارت. ایک دوسرا اصول آتا ہے شکار کے مسئلوں میں کہ کافر کے ہاتھ کا ذبح شدہ ہر جانور غلط مانا جائے گا، وہ ایک اصول. اب پہلے اصول کے بعد جب تک دوسرا اصول ہمارے علم میں آئے، دو سال تین سال چار سال کے بعد، اس دوران اگر ہم پہلے اصول کو استعمال کرتے رہے تو 90% ہم صحیح مسئلہ بتائیں گے لوگوں کو، 10% غلطی کریں گے. لوگوں نے کہا گھی کا کیا حکم ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ اصول کی روشنی میں پاک، صابن کا کیا حکم ہے پاک، منجن باہر سے آیا ہے کیا حکم ہے پاک، مثلاً سر میں لگانے کا تیل آیا ہے کیا حکم ہے پاک. مثلاً وہ کہہ دے کہ باہر سے میرے لیے کسی نے گوشت بھیجا، ہم نے وہی اصول ذہن میں دہرایا کہ شک ہے تو پاک، مگر نہیں. یہ جو گوشت کی بات آ گئی اس کا ایک الگ اصول ہے جو بعد میں آنے والا ہے. تو اسی لیے اصول فقہ بتائے جائیں گے اہم اہم، لیکن جب تک یہ 3 مہینے مکمل نہ ہو جائے کسی کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تاکہ جو ایک دوسرے سے ٹکرانے والے اصول، اس کو فقہ میں کہتے ہیں دائرہ چھوٹا کرنے والے، پہلے اصول کا دائرہ بہت بڑا، دوسرا اصول آ کر اس کو ختم نہیں کرے گا، ختم کر دے تو وہ پہلا اصول ہی بیکار ہو گیا، اس کے دائرے کو محدود کر دے گا کہ یہ پہلا اصول ہر جگہ چلتا ہے سوائے فلاں فلاں مقام سے. یہ اس لیے کہنا ضروری ہے کہ بعض اوقات لوگ جب کوئی نئی چیز ہاتھ لگتی تو ایک مرتبہ اس کو پورے معاشرے میں پھیلا دیتے ہیں یہ سمجھے بغیر کہ آگے چل کر اس سے متعلق کوئی اور بات بھی آنے والی. اچھا یہ تو ہو گئی اس درس کے بارے میں 4 اہم باتیں کہ قواعد و ضوابط کو اتنا سخت کیوں بنایا گیا، اٹینڈنس کے مسئلے کی اتنی سختی کی کیا ضرورت، عام درس جب ہو رہے ہیں تو اس درس کا کیا مقصد، اور اس درس میں صرف فقہ نہیں ہوگی، تھوڑا بہت اصول فقہ کا بھی دخل ہوگا تاکہ کچھ باتیں باتیں. اور آخری بات، کیونکہ 1 گھنٹے کا درس تو ہر صورت میں ہوا کرے، آج 10 منٹ تاخیر سے گفتگو شروع ہوئی ہے، تو آئندہ کلاس جو ہے وہ بہرحال ٹھیک وقت پہ شروع ہو جائے گی، 7 بجے شروع ہوگی، 7:10 پہ دروازہ بند. تو اب ایک آخری بات اور، میرا اپنا عام طریقہ جو درسوں کا ہے وہ الگ ہے، لیکن یہ درس کیونکہ ایک اعتبار سے ایک چھوٹے دینی مدرسے کے لیول کا ہو گیا، اس لیے اس میں ہم وہی طریقہ اختیار کریں گے جو ہمارے علماء اور مجتہدین نے دینی تعلیم کے لیے ضروری قرار دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ طریقہ جو ہے برکت والا طریقہ ہے. ایک تو ٹھیک ہے آپ تعلیم دے رہے ہیں، لیکن ایک برکت والی چیز، اور برکت والی چیز کیا قرار دی گئی ہے کہ جب تعلیم دی جائے تو کم سے کم کتاب ضرور ہونا چاہیے، یہ ایک اصول ہے دینی تعلیم کا، کیونکہ اس کتاب کے اندر یا مجتہدین کے اقوال ہوتے ہیں فتوے، یا امام کی حدیثیں ہوتی ہیں. خود ان کو امام کی حدیثوں کو دیکھ کے اور مجتہد کے فتوے کو دیکھ کے بتانا، یہ خود ایک برکت والی چیز، خود کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق بہرحال خدا کے جو نیک اور مقدس بندے ائمہ معصومین کے علاوہ جو ان کے اصحاب ہیں، جو علماء کرام، ان کے پاس ایک روحانیت، ان کے پاس ایک نور ہے، ان کے پاس ایک برکت، اور ان سے کسی بھی قسم کا رشتہ ہے وہ برکت انسان حاصل کرتا. وہ تو ابھی جدید تھیوری بھی آئی ہے کہ ہر انسان دوسرے پر شوائیں ڈال کے اثر ڈالتا، مگر یہ تو بہت پرانی امام کی حدیث. تو ہمارے علماء کا مجتہدین تک کا یہ طریقہ کہ وہ مجتہد جو جیسی کتاب اس کے ہاتھ میں ہے اس سے بہتر کتاب لکھ سکتا، مگر برکت کے لیے اس کتاب کو رکھا جاتا. اچھا میرا اپنا جو ایک انداز آپ نے دیکھا ہوگا مجلسوں میں اور تقاریر، وہ اتنا تیزی سے بیان کرنے کی عادت پڑ گئی کہ کتاب ہاتھ میں ہو تو مجھے الجھن ہونے لگتی کہ جتنی دیر میں اس کو پڑھا جائے اور اس کی عبارت لوگوں تک پہنچائی جائے اتنی دیر میں تو میں 10 مسئلے اور بیان کر سکتا ہوں. مگر کیونکہ یہ انتہائی نیک مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے، اس اعتبار سے ہر وہ کام کیا جائے گا کہ جو باعث برکت ہوتا ہے. آئندہ سے میں کوشش کروں اگر کہ خود میرے مزاج اور طریقے سے ہٹ کر ہے کہ ایک کتاب کوئی ایسی ضرور ہمارے ہاتھ میں ہو جو اس درس کے ماحول کو روحانیت کا ماحول بنا دے، نورانیت کا ماحول بنا دے، اور برکت والا ماحول بنا دے. اور ایک اور تبدیلی جو آپ چند ہفتوں کے بعد محسوس کریں گے 2 یا 3 درسوں کے بعد، کہ ہمیں بلیک بورڈ کو استعمال کرنا پڑے گا، کیونکہ اصول فقہ ایک ایسی چیز جو فقط زبان سے نہیں سمجھائی جا سکتی ہے. جیسے آج وہ تیمم بدلے غسل، تیمم بدلے وضو، اگر بورڈ پر آپ کے سامنے سب کچھ لکھا ہوتا تو آپ کے لیے بہت ہی آسان ہوتا میری گفتگو کو سمجھنا. یہ تبدیلی آئے گی، لیکن اس سے پہلے ہم 4 اور 8 چار کلاسز، یعنی 4 ہماری تقریریں ہونے کے بعد، آج کی تقریر ملا اور 8ویں تقریر سے پہلے، بیچ میں کسی دن ایک چھوٹا سا امتحان لیا جائے گا، تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ 3 ہفتوں کے بعد کون لوگ ایسے ہیں کہ جو درس کے معیار کے ساتھ چل رہے ہیں. جو لوگ ساتھ چل پائیں گے صرف ان کو اجازت رہے گی، اور اس کے بعد جو یہ دیکھا گیا کہ تین چار ہفتے کی تقریر کے بعد بھی, کیونکہ ہو سکتا ہے ایک تقریر یا دو تقریر کسی کی سمجھ میں نہ آئے, لیکن مسلسل تین تقریروں کے بعد بھی بات کسی کے لیے واضح نہیں ہو پا رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شوق ہے, جذبہ ہے, اس کی نیت نیک ہے, مگر یہ معیار اس کے لیے صحیح نہیں. اس اعتبار سے پھر ان سے معذرت کر لی جائے گی. اگر ایسے لوگوں کی اتنی تعداد ہوئی کہ ان کی خواہش پر اس سے نچلے معیار کا ایک اور درس رکھا جا سکا تو وہ رکھا جائے گا, لیکن یہاں کے اوپر کسی ایک دن تین تقریروں, تیسری تقریر کے بعد اور آٹھویں تقریر سے پہلے ایک آپ کو امتحان دینا پڑے گا. یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ ان چیزوں میں ذرا گھبراتے ہیں, پاس ہونا فیل ہونا ان کے نزدیک کوئی چیز ہوتی ہے. یہ پاس اور فیل کی بات نہیں ہو رہی, یہ بات ہو رہی ہے رجحان کی, یہ بات ہو رہی ہے شوق کی. نجف کے مدرسے میں چلے جائیے, وہاں یہی ہوتا کہ ایک معیار تک پڑھانے کے بعد بڑے بڑے علماء جو 20 سال سے پڑھ رہے ہیں, پھر اس کے بعد ان کی چھٹائی ہوتی کہ اس کو فقہ کا شوق ہے یہ اس میں آئے, جسے فقہ کا شوق نہیں ہے تفسیر کا شوق ہے یہ اس لائن میں جائے, جسے تقریر کا شوق ہے یہ تیسری لائن میں جائے. تو اس کے اندر یہ توہین نہیں کہ ہم 20 سال پڑھ چکے ہیں اب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو چھوڑ دو, بلکہ یہ ہے کہ جو آپ کی صلاحیت ہے اس کے مطابق آپ دین کے لیے کام کریں. اس کے بعد ان تین تقریروں کے بعد اور اس امتحان کے بعد صحیح معنوں میں گفتگو ہماری وہ شروع ہوگی جس میں اصول فقہ آئے گی. اس سے پہلے تک فقط فقہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی, اصول فقہ بھی اس کا دخل نہیں ہوگا. ایک اور چیز جو میری اپنی شرعی ذمہ داری بن گئی تھی وہ یہ جو امتحان آپ نے دیا اس میں بعض سوالات میں جو بہت ہی اہم ہے لوگوں نے بہت ساری غلطیاں کی, تو یہ انشاءاللہ اتوار کی کلاس میں آپ کے سامنے میں ابتدا 10-15 منٹ وہ چیزیں بیان کر دوں گا, پھر ہماری صحیح گفتگو شروع ہوگی. آج کی یہ گفتگو تعارفی گفتگو ہوگی. اگر آپ حضرات کو الجھن ہوئی ہو, اگر آپ حضرات کو پریشانی ہوئی ہو, اگر آپ حضرات کو بات سمجھنے میں دقت ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں, لیکن فقہ اور اصول فقہ میں بہرحال یہی رہے گا, اس کے مطابق آپ حضرات کو فیصلہ کرنا. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ یہاں پر ہمارے نزدیک سب کہیں پر بھی نہیں, لیکن خصوصیت سے یہاں پر تعداد کوئی اہمیت نہیں رکھتی. جو صحیح طالب علم رہ جائے وہ ہمیں زیادہ پسند ہوں گے ان کے مقابلے میں کہ جو اس کے ساتھ ساتھ نہیں چل پا رہے ہیں. تو اگر کوئی صاحب اس کو چھوڑ کے جانا چاہیں, اپنا ارادہ بدلنا چاہیں, تو بلا تکلف بلا جھجھک, اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ کوئی برا نہ مانے, اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں, دین کی بات ہے, دین کا کام. تو بہرحال آج کا ہمارا درس اختتام کو پہنچا اور بالکل وقت کے مطابق, لیکن آئندہ اس سے پہلے درس ختم ہوگا کیونکہ اس سے